ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم دین سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے, زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ناظرین کرام, دارالافتاء اہل سنت کے پروگرام میں بہت سے شرعی سوال جواب کی صورت میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. اول تاخیر ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی محمد سعید عطاری صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایسے مزاج گرامی
الحمدللہ.
حج کے دنوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں اور منا کی طرف حجاج کرام جب روانگی اختیار کرتے ہیں, تو اس وقت رہ تو وہ مکے میں رہے ہوتے ہیں, کچھ عزیزیہ میں ہوتے ہیں, کچھ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں باہر سے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس حج کا احرام کیا سب کی کوئی الگ الگ جگہ ہوتی ہیں, کہاں سے اس کا احرام وہ شروع ہوتا ہے, اس حوالے سے؟
عمومی طور پہ حج کے دنوں میں تقریباً تمام حاجی مکے میں آ جاتے ہیں.
ٹھیک.
تو جو حاجی مکے میں ہیں تو وہ حج کا احرام جو ہے حرم سے ہی باندھیں گے. افضل تو یہ مسجد حرام سے باندھیں, ورنہ کم سے کم جہاں ان کا ہوٹل ہے عمومی طور پہ حدود حرم میں ہی ہوتا ہے ان کا ہوٹل, تو وہاں سے احرام باندھ کر پھر یہ منا کی طرف آئیں, ان کے لیے افضل یہی ہے. البتہ کوئی جو ہے حدود حرم سے باہر سے آ رہا ہے, یعنی حل میں رہتا ہے, میقات کے اندر ہے, تو وہ احرام جو ہے وہاں سے حل سے باندھے گا, مسجد عائشہ وغیرہ جو بھی حرم سے باہر کے ایریا ہیں. اسی طرح کوئی میقات سے باہر رہتا ہے وہ اگر ڈائریکٹ حج کے لیے آ رہا ہے تو وہ حج کا احرام اپنی اپنی میقات سے باندھیں گے. لیکن جو حاجی مکے میں یعنی منا جانے سے پہلے پہلے مکے میں ہی موجود ہیں, تو ان کے لیے لازم یہی ہے کہ وہ حرم سے ہی احرام باندھیں, وہ حرم سے باہر نہیں جا سکتے. یعنی ہل سے باندھیں گے تو پھر وہ دم والی صورت لازم آتی ہے. یعنی اصل یہ ہے کہ حرم سے باندھیں, اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ مکے سے احرام باندھ کر پھر یہ مینا کی طرف روانہ ہو.
صحیح, مکہ مکرمہ سے ہی, یعنی
جی جی
یہ جہاں بھی اپنے ہوٹلوں میں بعض اوقات ہوٹلوں سے ہی باندھ کے نیت بھی ہوٹل میں کریں یا منا پہنچ کے کریں, کہاں کریں
نیت بھی وہیں ہوٹل. اصل تو احرام جب باندھنے کا کہا جاتا ہے تو اس سے مراد احرام کی چادروں کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو خواتین کی تو خود مخصوص احرام نہیں ہوتا, وہ بھی نیت ہی کرتی ہیں. تو جب بھی کہا جاتا ہے کہ احرام باندھنا تو اس سے مراد وہی ہوتی ہے کہ نیت کر لینا.
اور نیت کر لینا اور پھر اس کے بعد اس کے سارے احکامات لازم ہو جائیں گے.
جیسے نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا, تک لبیک اللہم لبیک یہ کہنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ نیت مکے میں ہی کرنی ہے, مکے میں کر کے پھر منا. لیکن اگر بالفرض کوئی مکے میں نیت نہیں بھی کرتا یا بھول گیا بالفرض احرام باندھ لی, بعضوں کا جلدی اتنی ہوتی ہے
نہیں زیادہ رہتا,
اور ہوٹل والے کہتے ہیں بھائی جلدی جلدی پہنچے, بعضوں کا سات کی رات کو ہی پہنچا دیتے ہیں, جانا شروع کر دیتے ہیں, تو بعضوں کا یاد نہیں رہتا جلدی جلدی میں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یعنی آپ منا میں آ گئے اور آپ نے ابھی نیت نہیں کی تو منا میں بھی نیت کر سکتے ہیں, کیونکہ منا جو ہے حرم میں ہی ہے, حدود حرم میں ہی ہے.
ٹھیک.
منا مزدلفہ حدود حرم میں ہے, عرفات جو ہے حرم سے باہر ہے. تو آپ منا میں آ گئے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ منا میں بھی جو ہے حج کی نیت احرام کی نیت یہ کر سکتے ہیں.
تلبیہ کہنا یعنی اس کے لیے ضروری پھر یہ جیسے ہی احرام کی نیت شروع کریں ساتھ
یہ تو ہر نیت کے ساتھ ہے. دیکھیں آپ عمرہ کریں یا جب بھی آپ عمرہ کریں گے میقات سے جب احرام باندھیں گے یا جیسے یہاں سے پاکستان سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں یا اپنے اپنے ملکوں سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ نیت کرتے ہیں تو ہر دفعہ نیت کے ساتھ تلبیہ کہنا ضروری ہے. اگر اس نے صرف نیت کی تلبیہ نہیں کہا تو اس صورت میں اس کا احرام ہی شروع نہیں ہوگا.
صحیح.
تو یہ تو شرط ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ تلبیہ بھی کہنا ہے, لبیک اللہم لبیک, یہ الفاظ کہنا ہے, یہ ضروری ہے
یا اس کے قائم مقام کوئی بھی الفاظ. ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ایک شخص نے بچی کو گود لیا ہے, اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اس کے سارے نام اسی شخص کے والد کے طور پر درج ہے. اب وہ شخص انتقال کر گیا, اس نے ایک بیوہ چھوڑی ہے اور ایک اپنا بھائی چھوڑا ہے اور دوسرے بھائی ہیں مگر وہ فوت ہو گئے, ان کی اولادیں ہیں تو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی, اور جو لڑکی گود لی ہے کیا اس کو جائیداد میں حصہ ملے گا؟
جی
پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ یا بچی اگر گود لیا تو گود لینے والا ولدیت میں اپنا نام اسے نہیں دے سکتا, یہ شرعی طور پہ جائز نہیں, حرام ہے, کیونکہ جس کا وہ بچہ یا بچی ہے اسی کا ہی نام ولدیت میں چلے گا ہمیشہ, ولدیت تبدیل نہیں ہو سکتی, ولدیت تبدیل کرنا یہ حرام ہے. تو لہذا یہ شروع سے ہی برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر کاغذات میں کرتے ہیں, یہ سب تبدیل کرنا یہ لازم ہوگا. اب کسی نے یہ فیل کر لیا, یعنی جو بچی گود اس نے لی اور ولدیت میں اپنا نام اسے دے دیا, تو حقیقی طور پہ تو اس کی بیٹی نہیں ہے وہ, لیکن قانونی طور پہ چونکہ وہ ہو جاتی ہے کاغذات میں چونکہ اپنا بیٹی شو کیا, جب اس کا انتقال ہوگا تو قانونی طور پر تو وہ اس کی بیٹی شمار ہوگی اور قانونی طور پہ وہ وارث بنے گی, لیکن شرعی طور پہ وارث نہیں. یعنی جب بھی کسی مفتی سے فتویٰ لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ بچی ان کی اصل نہیں ہے لیکن انہوں نے اب کاغذات میں اپنا نام دیا ہے, تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, شرعی طور پہ اس کی بیٹی نہیں کہلائے گی, اس کے وارث وہ نہیں ہو سکتی. تو لہذا اس صورت میں جب اس کی اولاد نہیں ہے تو یعنی مرحوم کے جو وارث کہلائیں گے, ایک تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو حصہ ملے گا, بیوہ کا حصہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ ہوتا ہے, اور بیوہ کو دینے کے بعد جو بچے گا, جو انہوں نے سوال میں کہا کہ ان کا بھائی ہے زندہ ہے, تو بھائی جو ہے وہ وارث بنے گا, یعنی اولاد نہ ہو تو بھی بھائی بہن وارث بنتے ہیں, لیکن اس بچی کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں البتہ مرحوم نے جانے سے پہلے کوئی وصیت کی ہو اس بچی کے لیے تو ون تھرڈ مال میں سے اس بچی اس کے لیے وصیت عمل ہو سکتا ہے, لیکن اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی نہ کچھ دیا اس کو, تو پھر بطور وراثت اس بچی کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں ورثہ اپنی خوشی سے دینا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن شرعی طور پہ وہ وارث نہیں بنے گی.
ورثہ کو کیا آپ کہیں گے اس صورت میں, جس کو گود لیا اور پھر ایک عرصہ تک اسے بیٹی بنائے رکھا, ٹھیک ہے وراثت میں تو کوئی حق نہیں ہے لیکن اب کوئی
دیکھیں اس طرح کا ترغیب اس طرح کی قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تقسیم کرنے لگو تو انہیں ان لوگوں کو بھی کچھ دو, یعنی جن کا حصہ نہیں بنتا ان کے بارے میں آیا کہ انہیں بھی کچھ دو, غریبوں کو اس مسکینوں کو اس طرح کو. تو لہذا مستحب ہے ورثہ کے لیے کہ ایسے موقع پر, کیونکہ اگر یہ خود زندہ ہوتا اس کی خواہش یہی تھی میں اس کو اپنے بیٹی بنا کے رکھا تھا, اگرچہ نام دینا جائز نہیں تھا لیکن ظاہر ایک
بیٹی بنایا
تھا اس کو, تو اس کی بھی خواہش یہی تھی کہ بھائی اس کو بھی حصہ ملے, ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اگرچہ اس نے وصیت نہیں کی کچھ بھی نہیں کی, ورثہ کے لیے مستحب یہ ہے, اگرچہ واجب نہیں ہے, مستحب یہ ہے کہ اپنے اپنے حصوں میں سے اس بچی کو بھی کچھ نہ کچھ دیں, تو اس طرح ان کو اجر ملے گا ثواب ملے گا, لیکن یہ عمل ان کے لیے مستحب ہوگا,
ٹھیک
واجب نہیں ہوگا.
واجب نہیں ہوگا. اچھا جس نے اس طرح کی کوئی گود میں بیٹی یا بیٹا لیا اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بعد یہ جائیداد کے حقدار بھی بن جائیں, لیکن شرن پھر ظاہر مرنے کے بعد تو وہ حقدار نہیں بنیں گی, تو اس کا کوئی زندگی میں طریقہ کار ہے؟
ہاں زندگی میں یہ ہے کہ اس بچہ یا بچی کو کچھ نہ کچھ گفٹ کر دیں, شرعی طریقے سے گفٹ کر کے ان کے قبضے میں دے دیں, لیکن ایسا نہیں کریں کہ سارا ہی مال دے دیں. نہیں نہیں, نیت یہ ہو کہ بھائی جو کچھ بھی ہے ان کو ملے, میرے بھائی بہنوں کو نہ ملے, دیگر رشتہ داروں کو نہ ملے, تو یہ نیت جو ہے مذموم ہے, یعنی بری نیت ہے. تو یہ نیت نہ رکھے کہ میں نے ان کو ہی دینا ہے, بقیوں کو محروم کرنا ہے, یعنی اپنے مطلب اپنا ترکہ بھی چھوڑے اور ان کو دینا چاہ رہا ہے تو اپنی زندگی میں چونکہ مالک ہے وہ دے سکتا ہے شرعی طریقے سے ان کے نام کر کے شرعی طریقے سے قبضہ دلا کر ان کو مالک بنا دے. اب اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے تو وہ ایسا شخص پہلے رہنمائی لے لے دارالافتاء سے یا کسی مفتی صاحب سے کہ میں کس طریقے سے اس کا مالک بنا سکتا ہوں, شرعی طریقہ کیا ہے.
اچھا اگر شریعت کے دائرہ کار کے مطابق رہتا ہوا وہ چاہے کہ میں کچھ وصیت کر جاؤں, چلے ابھی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہو قبضے میں چلی جائے, تو یہ آپشن ہے اس کے لیے؟
بالکل وصیت بھی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے, اور وصیت ہوتی ہی غیر وارث کے لیے. وارث کے لیے تو وصیت نہیں کیونکہ وارث کا حصہ اللہ تعالیٰ نے
صحیح
بیان کر دیا. وہ بھی اپنے کل مال کی وصیت نہیں کر سکتا, اپنے 1/3 ایک تہائی مال کے اندر کی وصیت کرے مصابی ہے, اور کیونکہ 2/3 جو ہے وہ ورثہ کا حق ہوتا ہے, تو 1/3 مال میں سے اس بچہ بچی کے لیے بھی وصیت کر جائیں تو شرعی طور پہ یہ جائز ہوگا اور ورثہ پر یہ لازم ہوگا ان کو دینا, بلکہ تقسیم سے پہلے وصیت پر عمل ہوتا ہے.
صحیح.
جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین کی جاتی ہے, پھر باری آتی ہے اس پر جو قرض ہو اس کی ادائیگی ہوتی ہے, پھر تیسرے نمبر پہ جو مال بچتا ہے جو مرحوم نے وصیت کی ہے تو 1/3 مال میں وصیت نافذ ہوتی ہے, پھر چوتھے نمبر پہ جو مال بچتا ہے وہ پھر ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے. تو جب وہ وصیت کر جائے گا شرعی طریقے سے تو پھر ان کو شرعی طور پہ حصہ ملے گا.
ٹھیک ہے, یعنی اتنی جو وصیت جو جائز طریقے سے وصیت ہے. اور شریعت مطہرہ کے احکامات بڑے واضح ہیں ناظرین کرام. بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی بات کر کے چلا گیا, یعنی مرنے والا کچھ چلا گیا بات کر کے, یا وہ وصیت کے زمرے میں نہیں آ رہی. اب اس کو شرن وصیت بعد میں کوئی مفتی صاحب بھی کہیں کہ یہ وصیت کے زمرے میں یہ چیز نہیں آتی, تو پھر لوگ بعض کا جھگڑے کی طرف جاتے ہیں یا آپس میں افہام و تفہیم نہیں ہو رہا, صلح کوئی ایسی نہیں ہو رہی, تو پھر اس طرح کی کنڈیشنیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو زندگی میں ہی آپ اس کی رہنمائی لے لیں, بلکہ میں کہوں گا جب بھی آپ کسی بچے کو گود لینے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ اسی وقت ہی اس کی رہنمائی لیں. اور جو لوگ رہنمائی لے لیتے ہیں تو ان کو کئی طرح کے فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے بعض اوقات بیٹی لے لی گود, اب اس کو بیٹی بھی بنا لیا, سب کچھ کر لیا, اب وہ ہے غیر محرم. اب ظاہر ہے وقت گزرنا, اب آگے بچی بڑی ہو گئی, اب بچی بلوغت کے قریب جا رہی ہے, بالغ ہونے کے قریب جا رہی, بڑی ہو گئی, تو اب یہی جو بظاہر اس کا والد اور والد ہی بن کر اس نے اسے پالا ہے, اور بھلے کوئی کسی طرح کی دل میں ایسی نیت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لوگ یہی کہتے ہیں نا بری نیت ہماری تھوڑی, ہماری بیٹی کی طرح ہے, تو اب
لیکن شرعی احکام تو لازم ہوں گے.
شرعی احکام
آپ نے رہنمائی کا فرمایا, یہ رہنمائی کب لیتے ہیں؟
ہاں
جب بچہ یا بچی بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادی کی باری آتی ہے, نکاح کرتے ہیں, تو پھر مفتی صاحب سے پوچھنے آتے ہیں
نام کیا ہوگا,
نامے میں کس کا نام آئے گا, اصل والد کا نام آئے گا یا اس کا نام آئے گا. جب ان کو کہا جاتا ہے اصل والد کا نام آئے گا, کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے تو بس سرٹیفکیٹ شناختی کارڈ وغیرہ بے فارم میں سب میں اپنا نام لکھا ہے,
اور پھر بتایا بھی نہیں ہے بعض کا سامنے والوں کو بھی اس طرح کی کوئی چیز ہے.
تو دیکھیں نکاح کا جو تعلق ہے وہ ایک الگ احکام ہے. نکاح تو اصل یہ کہ پہچان ہونا ضروری ہے, لڑکا لڑکی کو پتہ ہو کس سے نکاح ہو رہا ہے, گواہ جانتے ہوں کن کا نکاح ہو رہا ہے, تو اس میں تو چلو گنجائش ہے نکاح تو ہو جائے گا, لیکن پھر بھی جو ہے ولدیت تبدیل کرنا تو جائز نہیں ہوگا. یعنی اگرچہ وہ تمام کاغذات میں اپنا نام دیے تو اس کو بھی تبدیل کرنا لازم ہوگا. رہنمائی یہ جب لیتے ہیں, آپ کی بات صحیح ہے شروع سے ہی, اور عمومی طور جو شروع سے رہنمائی لیتے ہیں جب ان کو پوری وضاحت کی جاتی ہے نا یہ شرائط ہیں, تو اکثر پھر پیچھے اڑ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں یہ تو مشکل ہے کیونکہ ولدیت میں ہم اپنا نام نہیں دیں, یا اس کا تو ذہن بن جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں دوں, لیکن گھر والوں کا نہیں بنتا, بھلے یہ کیسے ہوگا, تو پھر رک جاتے ہیں. یا پھر ان کو بھی پردے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا محرم بنا سکتے ہیں ان کو, تو وہ بھی ذرائع بعض اوقات نہیں ہوتے, تو اس لیے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر رہنمائی لینی چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, مزید کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ.
میرا نام محمد ولید ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا احرام کی حالت میں خوشبو لگانا جائز ہے؟ اگر کسی نے بھول کر خوشبو لگا لیے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟
جی احرام کی حالت میں خوشبو لگائی,
احرام کی حالت میں خوشبو لگانا تو جائز نہیں ہے, اس میں بھول کر اور جان بھول اس کا تو حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ بھولے سے ہوا تو گناہگار نہیں ہوگا, جان بوجھ کے ہوا تو گناہ بھی ہے. اب خوشبو لگی تو کتنی لگی اس پر دیکھا جاتا ہے, اگر خوشبو بہت زیادہ لگ چکی, دیکھنے والے بھی یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشبو ہے, تو ایسی صورت میں اس پر دم لازم ہوگا. یعنی دم سے مراد یہ ہے کہ بکرا یا بکری حدود حرم میں ہی ذبح کرنا ہوگا, اور اگر کم خوشبو لگی ہے قلیل ہے تو اس صورت میں صدقہ لازم ہوگا. اس کے اپنے اپنے احکام ہیں, کپڑوں پہ لگی, اعضاء پہ لگی, کتنی لگی. تو اصل یہ ہے کہ زیادہ کثیر لگ گئی ہے تو اس صورت میں دم لازم ہوگا, اگر معمولی لگی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ صدقہ لازم ہوگا.
ٹھیک ہے, یعنی اس میں یہ بھول چوک کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا کوئی اور بھی لگا دے وہ بھی مسئلہ نہیں,
وہ بھی
یعنی اس میں
مثال کے طور پہ اس میں یہ بھی ہے کہ بیگ کے اندر سے کچھ چیز نکال رہا تھا, اچانک وہ عطر کی شیشی ٹوٹی ہوئی تھی, وہ ہاتھ میں اس کی عطر لگ گئی, تو پھر بھی کفارہ کے احکام اس پر لازم ہوں گے.
اور وہ کب صدقہ ہے کب دم ہے,
جی جی کثیر و قلیل کا ہے جیسے فرق.
یہ جو آپ بتا رہے ہیں شیشی ٹوٹی ہوئی تھی وہ تو میرا خیال اتنی ہوگی کہ اس پہ دم کے ہی احکام آتا جائے. تو اور یہ تو عام طور پہ لوگ وہ چھوٹے جو بیگ ہیں اسی میں یہ چیزیں رکھتے ہیں,
جی جی
خوشبو بھی اس میں.
زیادہ جب احرام کی نیت کر لیے تو اس سے کرنے سے پہلے ان چیزوں کو احرام کی نیت سے پہلے لگا سکتے ہیں, لگا لیے آپ اس کو سائڈ پہ ہی کر دیں عافیت اسی میں, کیونکہ غلطی سے بھی کہیں ہو جاتا ہے کہ لگ گئی یا اس طرح کے بھول چک ہو گیا, تو پھر وہ جو کفارے کا احکام ہے وہ تو بہر صورت لازم ہوں گے.
خوشبو منع کیوں احرام میں, کیوں لگا مطلب منع کرتے ہیں؟
اصل تو دیکھیں ممانعت تو حدیث میں اس کا حکم آیا نا کہ ان چیزوں کی ممانعت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کو جو جو حاجی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں وہ پراگندہ ہوں اس کیفیت میں ہوں, ٹھیک ہے, ان کو کہا کہ ناخن نہ کاٹیں, بال نہ کاٹیں, جسم سے میل جدا نہ کریں, اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں آنا یہ پسند ہے.
کیا بات,
تو اس لیے ان چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ حالت ان کیفیت میں اس کی بارگاہ میں اس سے فریاد کرنا, اس سے مانگنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے. یہ حکمت بھی فقہ کرام نے بیان فرمائی.
یعنی ہم اس کو عام زندگی پر قیاس نہ کریں کہ صاف ستھرا اور آدمی سب چیزیں جو ہے نا وہ خوشبو بھی لگائے, اچھے اچھے وہ کر, جو بھی کر لیں وہ احرام کی نیت سے پہلے کر لیں. ظاہر ہے صاف ستھرا احرام دینا اور ان تمام تر چیزوں کو, لیکن جب احرام کی حالت میں آ گئے تو اب اسی حالت کیفیت میں رہیں, اب اس میں تغیر تبدل یہ والا نہ ہو. بس وضو کرنا ہے, احرام کی حالت میں کسی کو نہانے کی حاجت ہے تو وہ نہائے گا, ایسا نہیں کہ غسل بھی نہیں کرے گا. پاکی ناپاکی کے یہ سب معاملات کا اسے وہ احتیاط کرنی ہے اور خیال رکھنا ہے. یہ سارے احکامات آپ نے, عام ایکسٹرا جو چیزیں ہیں خوشبو کا استعمال یا دیگر, تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ دیکھیں نا حاجی کتنے دن لگاتار, کہیں کہ آٹھ کی تاریخ ہے اور آٹھ میں تو جمع ہوتے ہیں لیکن سات کی شام یا آٹھویں شب ہی وہاں منا کی طرف چلے جاتے ہیں, تو آٹھ تاریخ, نو تاریخ اور پھر دس تاریخ, یعنی تین دن لگاتار, اور دس کو بھی ہر ایک کا احرام اتر جائے یہ ضروری نہیں ہے, قربانی کے مسائل اور دیگر یہ چیزیں بھی آتی ہیں, تو کبھی کبھی وہ بھی گیارہ تک پہنچ جاتے ہیں. تو اب لگاتار دو تین دن بھی گزرا, یہ ایک کافی مشقت والا معاملہ ہوتا ہے, پھر موسم بھی گرمی کا ہو. لیکن یہ حالت ہی ایسی ہے کہ اللہ کو یہ حالت پسند ہے, عرفات میں بیٹھے ہوئے حاجی, پراگندہ حالت, ایک مساوات کا درس, ایک عاجزی انکساری والا وہ یہ لباس, یعنی دو چادریں. اب دو چادروں سے بڑھ کر مزید کون سی عاجزی والا لباس ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی بڑے سے بڑے جبے کبے پہننے والے ہوں, اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہننے والے ہوں, یا اپنے علاقائی ثقافتی لباس پہننے والے ہوں, لیکن ہر ایک جب اللہ کے حرم میں اور اللہ کے گھر کا مہمان بنتا ہے, حج عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہے, تو پھر یہ ایک ہی ہے. یعنی ایسا ایک مساوات کا, برابری کا ایک درس ہے. پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سے ایک آخرت کی یاد بھی ہو, موت کی فکر, موت کی یاد بھی, کہ آج بھی بے صلہ لباس یہ دو چادریں میں نے پہنی ہوئی ہیں, جب موت آئے گی تو کفن بھی مجھے بے صلہ ہوا وہ پہنا دیا جائے گا, وہ بھی چادروں کی صورت میں. مرد کے لیے تین چادریں, عورت کے لیے پانچ ہیں, اور مرد کا بھی اگر قدرے کفایت بات کریں تو جو میسر ہوتا ہے, تو جو میسر ہوتا ہے یعنی تین سے کم بھی ہے تو وہ اگر وہی ہے تو پھر وہ اسی سے کفن اس کو دے دیا جائے. تو یہ ایک موت کی یاد اس میں ہے, موت کی اس میں یاد ہے, فکر ہے, آخرت کی فکر ہے. تو یہ احرام میں یہ چیزیں رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو اور روحانیت بھی نصیب ہوگی. اور اسی لباس کو یہ آدمی یعنی چاہے گا کہ بار بار ہم پہنیں, ظاہر یہ تمنا کہاں پوری ہوگی, یہ وہیں پوری ہوگی کہ ہم وہاں حج کے لیے جائیں, عمرے کے لیے جائیں. اللہ سب کو ایسی سعادتیں عطا فرمائے. اچھا یہ مرد کے حوالے سے ہماری بات چیت ہوئی, خواتین کو کوئی الگ سے اسکارف, خواتین کے نام سے بھی کچھ مشہور ہوتی ہیں کہ اس کا اسکارف یہ ہے, تو احرام خواتین کا کوئی خاص ہے؟
نہیں, خواتین کا کوئی خاص احرام نہیں ہے, نہ ہی کوئی خاص اسکارف ہے، یعنی جو اس طرح کے احرام بازار میں ملتے ہیں خواتین کے اسکارف وغیرہ ملتے ہیں، تو یہ لوگوں نے اپنے طور پہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن شرعی طور پہ ان کے لیے کوئی مخصوص احرام نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے لباس سلاوا لباس پہننا یہ جائز ہوتا ہے، تو لہذا عام کپڑے یہ پہن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مخصوص کوئی احرام ان کا نہیں ہے۔ باقی جب احرام کی نیت کر لیں گی تو پھر جو احکامات ہیں وہ لازم ہوں گے ان پر، کہ جو چہرہ ہے وہ انہوں نے کھلا رکھنا ہوگا، چہرہ اس صورت میں نہیں چھپانا ہوگا، باقی اعضاء کو وہ چھپائیں گی۔ تو لیکن کوئی مخصوص ایسا نہیں ہے کہ مخصوص کوئی چادر ہو یا مخصوص ان کا کوئی اسکارف ہو وہ یہ پہنے، ایسا کچھ نہیں۔
صحیح جی، مزید سوال۔
حج کے لیے احرام کی نیت باندھی اور فلیٹ نکل گیا تو وہ کیا کرے؟
حج کی اگر تو نیت کر لی اور فلائٹ نکل گئی تو اس صورت میں ظاہر حالت احرام میں ہی رہے گا، اسے دوسری فلائٹ میں جانا ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ حاجیوں کے لیے اگر فلائٹ نکل بھی جائے تو اسے اگلی فلائٹ میں بھیج دیا جاتا ہے،
ایڈجسٹ کر لیا جاتا
ہے، ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں تاخیر ہوتی ہے، بعد ہوگا اگلے دن ہو یا اس سے اگلے دن یا کچھ دن بعد،
وہ اپنی سہولت سے دیکھیں گے،
اپنی سہولت کے حساب سے دیکھیں گے، لیکن اتنے دن تک وہ حالت، اگر نیت اس نے کر لی ہو، تلبیہ وغیرہ کے معاملات ہو گئے تو وہ حالت احرام میں رہے گا۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں احتیاط کے پیش نظر کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہی نیت نہ کر لیں، آپ جہاز میں جب بیٹھ جائیں، وہ جہاز جب فلائی کرے، ہوا میں اڑے، آپ اس وقت نیت کریں، تو آپ تو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں پہنچنا ہی پہنچ،
وہیں اتروں گا،
وہیں اتروں گا، تو اس سے پہلے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا، لیکن اگر کسی نے نیت کر لی ایئرپورٹ میں یا گھر سے ہی بالفرض نیت کر لی، کیونکہ افضل تو یہ ہے کہ جتنا پہلے نیت کرے گا تو اتنا ثواب تو اس کا شروع ہو جائے گا، لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا تو جب تک اگلی فلائٹ کا معاملہ نہیں ہوتا وہ حالت احرام میں ہی رہے گا، وہ پابندیاں جو ہیں وہ اس پر لازم رہیں گی۔
اچھا، احرام باندھنے سے، جیسے انہوں نے بھی کہا باندھنا، اور ہم عام بھی لفظ یہی بولتے ہیں، لیکن وہ پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے کہ باندھنے سے، کہ وہ جب تک نیت نہیں کی گی تو وہ احرام باندھنا نہیں کہلائے گا، یعنی وہ احرام کی حالت نہیں کہلائے گا۔
جی بالکل ایسا ہی ہے۔
اب گھر سے چادریں پہن لیتے ہیں کہ ایئرپورٹ جائیں، پھر بیگ کھولیں، پھر دوسرا یہ وہاں انتظام کرنا پڑے، تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر سے ہی تیار ہو کے ابھی احرام کی چادریں جب وہاں پہننی تو دو گھنٹے پہلے ہی پہن لیں، تو ان کو بھی آپ یہ کہیں گے مشا یہ کہ وہ پہننے میں کوئی حرج نہیں، پہن لیں، لیکن جب سارے یہاں پہ بورڈنگ وغیرہ ہو جائے، آپ کا سامان جمع ہو جاتا ہے، ٹکٹ بورڈنگ سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد بھی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کبھی آدھا گھنٹہ تو ایک نارمل ہے، یعنی اس سے زیادہ ہی ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جا کے نفل پڑھ لیں، اور نفل سے بھی پھر نیت مؤخر رکھی جا سکتی ہے، جو آپ نے کہا کہ جہاز میں فلائی جب ہو
احرام کے نفل پڑھ کے۔ دیکھیں، عمومی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دو چادریں پہن لی ہیں پابندیاں شروع، تو اس کا تجربہ خود ہوا کہ چادریں پہن لی، نیت تو نہیں کی تھی، نماز پڑھنی تو سب ڈھک کے نماز پڑھنا ہوتا
ہے،
تو حاجی آگے پوچھنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ،
اچھا
آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اب ان کو بھی مسئلہ تو ہوتا ہے، لیکن میں نے ٹوپی اتار دی، میں نے کہا لوگ ویسے ہی بدگمان ہوں گے، کہ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جب چادریں پہن لی
تو اب احرام،
تو اب پابندیاں شروع ہو گئی، ہمارا احرام شروع ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چادریں پہننے کے بعد جو احرام کے جو نفل ہوتے ہیں نیت سے پہلے جو پڑھے جاتے ہیں، وہ بھی سر ڈھک کے پڑھنے ہوتے ہیں، سنت تو یہی ہے کہ سر ڈھکا ہوا ہو، تو اس صورت میں وہ نفل وغیرہ پڑھ لیں لیکن نیت نہ کریں، نیت جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کر ہی، جب جہاز تھوڑا اڑ جائے، ہوا میں ہموار ہو جائے، تو اس وقت جو ہے وہ نیت کریں، اگرچہ نیت میقات پہ ہی کرنا لازم ہوتا ہے، لیکن چونکہ میقات پہ نیت کر پائیں نہ کر پائیں، اس لیے احتیاطاً کہا جاتا ہے کہ پہلے کر لیں،
پہلے سے کر لیں،
تو احتیاط یہی ہے کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد ہوا میں جب جہاز ہموار ہو جائے تو اس صورت میں ہی آپ نیت کے معاملہ کریں، اگر پہلے کر لیتے ہیں یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ خدشات رہتے ہیں معاملات۔
ہاں، میقات والا بھی تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ حجی پہلے بھی ایک ڈیڑھ دن کا تھکاوٹ ہوتا ہی ہے، گھر میں مہمان یہ سب چیزیں آخری دن چل رہے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں، کچھ کھانا پینا ملتا ہے تو وہ کھا پی کے اس کو سکون جب ملتا ہے تو سو ہی جاتے ہیں، وہ کئی مسائل آتے ہیں، اب جو پہنچ جدہ گئے بھائی اب کہاں جائیں، اب تو ہم
جدہ پہنچ کے اس کی آنکھ کھلی، میقات گزر گیا، اسے نیت نہیں کی تھی، اب ظاہر ہے اس پر لازم یہ ہوگا کہ وہ کسی میقات میں جا کر دوبارہ کسی میقات، اب وہاں سے میقات میں زیادہ قریب تو وہ ہوگا طائف ہے،
طائف یا رابک،
ہاں طائف یا رابک جو ہے وہاں جا کر وہ احرام کی، اگر وہ نہیں کرتا بالفرض وہ وہیں سے ہی نیت کر کے
جدہ سے ہی
نیت کر کے جو عمرہ کر لیتا ہے عمرہ تو ہو جائے لیکن گناہگار بھی ہوگا اور اس پر دم بھی لازم ہوگا. وہ دم کون سا جو میقات سے بغیر احرام گزرا. اگر چاہتا ہے کہ دم جو اس پر لازم ہوا تھا ختم ہو جائے ساقط ہو جائے تو دوبارہ کسی قریبی میقات جا کر جو ہے وہ پھر نیت کرے, نیت کر کے پھر آ کر جو ہے اپنا معاملات کرے تو جو دم جو لازم ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے.
سوال ہے ایس ایم ایس پر کہ میں درس نظامی کرنا چاہتی ہوں تو والدین اجازت نہیں دے رہے, کیا کرنا چاہیے؟
جتنا علم سیکھنا فرض ہے اتنا تو سیکھنا ہی ہے, لیکن پورا درس نظامی کرنا یہ فرض نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے. تو لہذا اگر والدین اس کی اجازت نہیں دیتے تو والدین کو منانے کی کوشش کی جائے, اگر نہیں دے رہے تو پھر والدین کی اطاعت کرنی ہوگی.
والدین کی
اطاعت کریں,
ٹھیک ہے. اور گھر بیٹھے بھی علم تو حاصل ہو سکتا ہے, فرض چیزیں
مطالعہ کر کے یہ کر کے جو عالمہ باجی ہوتی ہیں ان سے معلومات کر کے پوچھ کے یہ فرض علوم سیکھے جا سکتے ہیں.
اور اب تو تقریباً اس طرح کی کئی چیزیں تحریری طور پر یا آڈیو کی صورت میں ہم کہیں فرض علوم پر مشتمل فرض علوم کورس دارالعلوم اہل سنت کی طرف سے بھی تقریباً ہر ٹاپک پر بیانات اور جو ایک ضروری اس کی چیزیں ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس میں بیان کی ہوئی ہیں, تو یہ چیزیں تو موجود ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنا علم جو فرض ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
عمومی طور پہ یہ والدین کے منع کرنے کی وجہ گھر سے نکلنے کی بھی ہوتی ہے نا, کہ گھر سے جائیں اور وہاں جا کے اب تو سہولت ہوگی آن لائن کی بھی, اگر کر سکتے ہیں گھر میں شاید اس پر والدین راضی ہو جائیں کہ ٹھیک ہے گھر میں بیٹھے آن لائن جو ہے آپ درس نظامی کر لیں. تو اس طرح بھی آن لائن سلسلہ ہے اسلامی بہنوں کے ذریعے سے جو درس نظامی کا کورس کیا جا سکتا ہے.
جی مزید سو.
حج کس پر فرض ہے؟
جی
دیکھیں حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر ہی فرض ہوگا, یعنی جتنا حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کر سکے, یعنی حج پر جتنے اخراجات ہوتے ہیں آنے جانے کے وہاں پر رہنے کے اور پیچھے جو ہے گھر والوں میں سے جن کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے بھی اتنا چھوڑ کر جائے کہ حج سے واپسی تک ان کا گزارا ہو, تو اتنی استطاعت کسی کے پاس ہو تو اس پر حج کی ادائیگی لازم ہوگی, حج کرنا اس پر فرض ہوگا.
اور یہ کن دنوں میں پائی جائے یہ استطاعت؟
حج کے جو جسے اشہر حج کہا جاتا ہے یعنی یکم شوال سے یہ شروع ہو جاتا ہے, لیکن فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ کیونکہ پہلے قافلے جو نکلتے تھے وہ شوال سے بھی پہلے نکلتے تھے قافلے, تو آج کے دور میں یہ کہا جائے گا کہ جب سے حج کے فارم جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں.
حج کے فارم اب جیسے
رجب سے ہمارے یہاں شروع ہو جاتے ہیں, تو جب حج کے فارم جمع ہونے شروع ہو رہے ہیں تو اس وقت سے یہ استطاعت دیکھی جائے گی. اگر اس کے پاس یہ استطاعت ہے اتنی اب اس پر لازم ہوگا کہ اسی سال وہ حج کی ادائیگی کرے.
کس خاتون کا روزہ تھا پھر شرعی عذر ہو گیا, تو اب کوئی پوچھے کہ روزہ ہے تو پھر ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟
دیکھیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو کسی خاتون کا اور روزے کے دوران جو ہے یہ شرعی عذر ہو گیا, مخصوص ایام شروع ہو گئے, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا, بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی. کوئی پوچھے روزہ ہے تو اتنا کہہ دیا جائے کہ میں نے روزہ رکھا تھا, اگر یہ بتانے میں اسٹارٹ ہو رہی ہے تو کہہ رہے میں نے روزہ رکھا تھا, ٹھیک ہے یہ بات صحیح تھی بھی روزہ تو رکھا تھا اب جو ہے عذر کی وجہ سے ٹوٹ چکا, ورنہ اگر بتانے میں ایسا کچھ نہیں ہے تو بتا دیا جائے گا میرا روزہ.
خواتین ہی پوچھتی ہیں تو
خواتین
تو ایسا مسئلہ ہی نہیں.
جی جی
یعنی اس میں تو ویسے بھی سوالات ایسے کرنے بھی نہیں چاہیے, اور ہاں یہ ہو سکتا ہے بچے بعد کا سوال کرتے ہیں, یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے گھر میں سب سے پوچھا جاتا ہے نماز پڑھ لی بچوں سے پوچھتے ہیں, تو اب ایسی صورتحال میں ایسی مائیں کیا تدبیر اختیار کریں؟
اب ظاہر ہے ایسی صورت میں جو ہے نا جیسے یہ عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ نماز کے وقت میں ان کے لیے مستحب ہے اپنا جو ہے پاک صاف ہو کر صلے پہ بیٹھ جائیں تسبیحات وغیرہ کرتے ہیں, اس دوران تسبیحات کرنا تو منع نہیں ہے نا, تو اس دوران گھر والوں کو بھی لگے گا کہ ہاں خاص کر بچوں کو جن کو مسائل کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نماز کے لیے بیٹھے, تو ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ جب بچے بڑے ہوں گے مسائل کا علم ہوگا تو ان چیزوں کا ان کو علم ہوگا، لیکن اس سے پہلے جھوٹ والی صورتحال نہ ہو،
ٹھیک ہے؟ اور
جھوٹ سراہتاً جھوٹ نہ بولا جائے،
اور بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، لیکن یہ اعلیٰ جب ہمارے فقہ کرام واضح طور پر یہ بتا رہے ہیں، اور یہ دین کی تعلیم کا ایک طرح کا حصہ ہے کہ ایسے مواقع پر بھی خاتون اپنی عادت کو برقرار رکھنے کے لیے، یعنی جی بالکل یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب ہر چیز سے وہ ہو گئی اور کسی طرح کا میں نے کوئی نیکی والا کام، تسبیحات، درود یہ بھی نہیں کرنے، تو باوضو ہو جائے اور وہ بیٹھ جائیں، باوضو ہو جائے اور نماز کے وقت میں، اب اگر باوضو خاتون ہے مصلی اٹھا رہی ہے کمرے میں جا رہی ہے تو کوئی بچہ شاید یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہی ہیں، اب کمرے میں جا رہی ہیں یا اپنی الگ تھلگ بیٹھ رہی ہیں، تو یہ عادت ہونی چاہیے، ویسے بھی بہنوں کی عادت ہو اور اسی طرح اپنی بیٹیوں کی بچیوں کی بھی اس طرح تربیت کی جائے۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے، اگر میں جیسے کوئی دکان ہے وہ میں رینٹ پہ خریدتا ہوں، فار ایگزامپل مجھے وہ دکان 5,000 روپے رینٹ پہ کرائے پہ ایک بندہ دیتا ہے، اچھا میں نے اس دکان کو کرائے پر اپنے پاس لے لیا اور اپنا ایگریمنٹ بنا لیا 5,000 روپے کا، ٹھیک ہے، اور کوئی وہ کہتا ہے دوست یا جو بھی کوئی کہتا ہے کہ مجھے یار یہ دکان مجھے رینٹ پہ دے دو، وہی جو ہے میں نے اس کو آگے جو ہے 8,000 روپے رینٹ پہ دے دی اور میں نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ بنا لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی 8,000 آپ مجھے دو گے، میں نے 8,000 روپے لے کے 5,000 جو ہے اصل مالک مکان کو دیے، 3,000 میں اپنے پاس رکھا، ایسا کرنا کہ جائز ہے تو ارشاد فرما دیجیے۔
جی کئی دکانوں والے بھی کرتے ہیں اس طرح، مکان بھی اور بھی کئی چیزیں خود رینٹ پہ لی اور اس کو آگے بڑھا کر رینٹ پر دے دیں۔
دیکھیں رینٹ پہ لی ہوئی چیز آگے رینٹ پہ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جتنے رینٹ پر اس نے خود لی تھی اتنے ہی رینٹ پہ آگے دے گا، کرایہ اتنا ہی لے گا، اس سے زیادہ کرایہ نہیں لے سکتا۔ ہاں فقہ کرام نے یہ فرمایا کہ جس نے پہلے ایگریمنٹ کیا ہے کرائے پہ لیا ہے، اگر اس میں کچھ ایسی تعمیرات کچھ ایسے معاملات کرتا ہے تبدیلی کرتا ہے اور پھر وہ جو ہے اس کو زیادہ قیمت پہ آگے کرائے پر دیتا ہے تو یہ جائز ہوگا کہ جو زیادتی ہوگی وہ جو اس نے تعمیرات وغیرہ کی ہیں جو اضافی کام کیا اس کے عوض ہوگی، یا پہلے اس نے جو ہے جس کرنسی پہ لیا تھا آگے کسی اور کرنسی بھی دے رہا ہے تو یہ بھی ایک جائز صورت ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، نہ جس طرح لیا تھا اس میں کوئی اس نے کام وام نہیں کروایا، کوئی اضافی کام نہیں کروایا، کوئی تعمیرات وغیرہ نہیں کروائیں اور ایسی اس نے زیادہ قیمت پر اس کو دے دیا تو یہ جائز نہیں،
یعنی وہ نفع اوپر یہ نہیں، یوں نہیں رکھ سکتا، وہ پورے میں ہی دے تو وہ اگر نفع لیتا تو کیا اصل مالک کو دے کس کو دے، یا اس سے لے ہی نہیں،
اس سے لے ہی نہیں، وہ لے گا تو بھی صدقہ کرنا ہوگا۔
سوال ہے سید صاحب، عشاء کے بعد جو نماز پڑھیں وہ صلاۃ اللیل ہوتی ہے، اگر کوئی عشاء کی اپنی قضا نماز پڑھے تو وہ بھی صلاۃ اللیل آئے گی یا نوافل پڑھنا ضروری ہے؟
دیکھیں نوافل کی جگہ قضا عمری ہی کرنا چاہیے، فقہ کرام نے یہی بیان کیا ہے تاکہ جلد سے جلد جو ہو بری ذمہ ہو جائے،
ٹھیک،
اور اگر قضا عمری کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ نوافل میں ہی لگا رہے قضا عمری کو چھوڑ دے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ قضا اس کی جگہ جو ہے بہتر یہی ہے قضا عمری ہی کرتا رہے،
قضا عمری کرتا رہے،
قضا عمری کرتا
رہے۔ اور عشاء کے بعد جو پڑھے جانے والے کوئی بھی نوافل ہیں تو وہ صلاۃ اللیل کی فضیلت،
وہ صلاۃ الفجر کی،
تہجد کی حاصل کرنا چاہیں تو کیا کرنا ہوگا؟
تہجد کے لیے پھر یہ ہے کہ عشاء کے کم سے کم فرض پڑھ لے، فرض سنتیں پڑھ کے وہ سو جائے، سونے کے بعد وہ جب بھی اٹھے گا جو نفل پڑھے گا وہ تہجد کی نماز کہلائے گی،
تہجد کیوں گی،
بہتر یہ ہے کہ تہجد کے ساتھ ہی وتر پڑھے جائیں، لیکن اگر کسی نے وتر بھی پہلے عشاء کی نماز پوری پڑھ لی تو اس کے بعد وہ سو گیا، سونے کے بعد جب وہ اٹھے گا تو تہجد پڑھ، یعنی تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی تھوڑا بہت بھی اگر سو جائے اس کے عشاء کی نماز کے بعد اس کے اونگ بھی آ گئی اور پھر اس نے جو ہے وہ نماز پڑھی نفل نماز پڑھی تو تہجد کا اسے ثواب مل جائے گا۔
صحیح جی، مزید ویڈیو سوال۔
میرا نام رضا محمد ہے اور میں مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا عورت پہ قربانی واجب ہے؟
عورت پہ قربانی،
جی ہاں، دیکھیں قربانی ہر مسلمان مقیم عاقل بالغ مرد و عورت صاحب نصاب پر واجب ہے، ٹھیک ہے، تو عورتیں بھی صاحب نصاب ہوتی ہیں تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی، اگرچہ عورتوں پر واجب ہوتی ہے ان کی طرف سے شوہر ہی ادا کر رہے ہوتے
ہیں، ہاں ان کا واجب وہی ادا
ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، مطلب شوہر پہ ضروری نہیں ہوتا بیوی کے طرف سے قربانی کرنا، لیکن کسی کا شوہر جو ہے قربانی اس کی طرف سے نہیں کرتا یا کسی کی شادی نہیں ہوئی اور وہ خود صاحب نصاب ہیں, ان کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی واجب ہو رہی ہے تو انہیں خود کرنی ہوگی قربانی.
صحیح.
تو لہذا عورت پر بھی, جو صاحب نصاب عورت ہے اس پر بھی قربانی واجب.
اچھا, ہمارے یہاں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے شوہر ہیں یا گھر میں بڑے افراد ہیں, گھر کے وہ حصے گنے ہوئے ہوتے ہیں, اتنے حصے قربانی, وہ جانور لاتے ہیں اور اس کو قربان کر دیتے ہیں, تو اور ساری زندگی چل رہی ہے, بیوی کی طرف سے شوہر کر رہا ہے یا سسر لا رہے ہیں اور وہ سب کی طرف سے, بیٹوں کی طرف سے بھی, بہوؤں کی طرف سے قربانیاں ہوتی ہیں, تو ہو جائے گی قربانی؟
ہاں, بس اس میں یہ کہ پہلے سے بتا دیں,
ٹھیک,
اجازت لے لیں, بھائی تمہارا بھی حصہ ڈالنا ہو اس میں, آپ کا بھی حصہ ہوگا, آپ کا بھی حصہ, اس طرح اجازت لے کر جو ہے قربانی کری تو قربانی ہو جائے.
اچھا, انڈرسٹوڈ بھی ہے اجازت, جیسے ہر سال سے قربانی کا ایک شیڈول چلتا ہوا رہا ہے,
تو اگر انڈرسٹوڈ ہے, پہلے سے پتا ہے کہ ہمارا بھی حصہ ڈالے گا اس میں, تو پھر بھی صحیح ہے,
پھر بھی صحیح ہے. لیکن وہاں مسئلہ رہے گا جو صحیح سب توجہ دلا رہے ہیں کہ جہاں پہ عورت پر واجب ہو رہی ہو اور مرد کے پاس پیسے نہیں, یہ ہوتا ہے کئی مرتبہ زیورات کی صورت میں عورت کے پاس تو ہے, یہ زکوٰۃ میں بھی یہی معاملہ آتا ہے اور اس میں بھی آتا ہے.
جی,
اور بعض عورتیں تو دھمکی شوہر کو دے رہی ہوتی ہیں, آپ گناہ گار ہوں گے, وہ کہاں سے گناہ گار ہوگا جب ملکیت آپ کی ہے, اور تو پھر قربانی اور یہ معاملات آپ کو دیکھنے ہوں گے. اس کے لیے پھر آپ اپنی جو بھی کوئی خرچ ہے, پیسہ ہے, اس کو سیونگ کر کے آپ اپنی قربانی اور زکوٰۃ کے معاملات دیکھیں. اگر شوہر دے دیتا ہے اور دینا چاہیے, ہم انکار نہیں کر رہے, بیوی کے پاس بھی جو کرن زیورات ہیں کچھ بھی ہے, تو وہ آگے جا کر شوہر یا اس کے بچوں کو ہی کام آنے. لیکن اگر یہ سٹیج آ جاتی ہے کہ شوہر کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, میں خود قرضے مانگوں کیا کروں, تو پھر بیوی کو اپنی قربانی اور زکوٰۃ کا خیال خود رکھنا ہے. کیش نہیں ہے تو چاہے اپنا زیور بیچ کر کچھ نہ کچھ حصہ, یہ حصہ کوئی قربانی کا ایک کہیں بک کروا لے اور اپنی قربانی ادا کر لے, یا پھر جانور بکرا بکری کی صورت میں جو بھی شرائط کے مطابق ہے وہ قربان کریں. اور اگر زیور بھی نہیں بیچنا چاہ رہے تو پھر کسی سے قرضہ پکڑ کر اپنی قربانی ادا کر لیں. یہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا نصاب پورا ہوتا ہے, اور نصاب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے, اگر سونا 7.5 تولے تو بھی قربانی لازم, 52.5 تولے چاندی تو بھی لازم, لیکن کچھ سونا کچھ چاندی دونوں کو ملائیں, یا سونے کے ساتھ کچھ کیش ہے یا سونے کے ساتھ حاجت سے زائد کوئی بھی سامان ہے, کہ ان کو ملا کر ہم اس کی قیمت دیکھیں تو وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچ جائے, تو یہ اس حوالے سے غنی شمار ہوتا ہے, اور ایسی خاتون بھی وہ غنیاں شمار ہوں گی اور ان پر قربانی لازم ہو جائے گی, جبکہ یہ نصاب اسے قربانی کے دنوں میں یہ میسر ہے, تو انہیں اپنی قربانی کا ضرور خیال رکھنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.